بسم الله الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، مدینۃ المنورہ کے عربی خطبے کا اردو ترجمہ اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطبہ جمعہ مسجد نبوی از ڈاکٹر عبد المحسن بن محمد القاسم حفظہ اللہ تعالی. موضوع جمعہ کے فضائل و احکام. ترجمہ شفقت الرحمن. یکم رجب 1440 بمطابق 8 مارچ 2019. پہلا خطبہ. یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی اسی سے مانگتے ہیں. نفسانی اور برے اعمال کے شر سے اسی کی پناہ چاہتے ہیں. جسے اللہ تعالی ہدایت عنایت کر دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا کوئی بھی رہنما نہیں بن سکتا. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر ڈھیروں رحمت و سلامتی نازل فرمائے. حمد و صلات کے بعد، اللہ کے بندو، کما حق ہو تقوی الہی اختیار کرو، کیونکہ متقی بلندیوں کے زینے چڑھتا جاتا ہے اور مرنے کے بعد اس کا انجام بھی بہترین ہوگا. مسلمانوں، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہے منتخب فرما لیتا ہے. اس کی تخلیق اور انتخاب میں اللہ تعالیٰ کی حکمت پنہا ہے. وہ اس پر حمد کا مستحق بھی ہے. اللہ کی پسندیدہ اور چنیدہ اشیاء کی تعظیم اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں شامل ہے. وقت لوگوں کے لیے اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. لوگ وقت میں خیر و بھلائی کے ذریعے توشہ آخرت تیار کرتے ہیں. فضیلت والے اوقات میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری انسان کے نام اعمال کو وزنی بنانے کے لیے بہترین افعال میں شامل ہے. چنانچہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا اور اس کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا، بلکہ تمام ایام میں سے صرف اسی دن کے نام سے ایک سورت کو بھی موسوم کیا. پورے ہفتے میں اس جیسا کوئی دن نہیں، اس لیے وہ دن معزز اور مکرم ترین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دن کی قسم اٹھاتے ہوئے فرمایا، اور قسم ہے شاہد اور مشہود دن کی. سورہ البروج آیت 3. اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے اور مشہود سے مراد یوم عرفہ ہے. بروز جمعہ کائنات کا ایک عظیم معاملہ طے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں آسمانوں اور زمین کی تخلیق پوری فرمائی. فرمانے باری تعالیٰ ہے، بے شک تمہارا رب وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا. اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، تو جمعہ کے دن سب کی تخلیق مکمل ہوئی. یہ دن آدم اور اولاد آدم کے لیے شرف کا دن ہے. اس دن ناقابل فراموش واقعہ بھی ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس دن یعنی جمعہ کے دن آدم کو پیدا کیا گیا، اسی دن میں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن جنت سے انہیں نکالا گیا. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. جمعہ کی دیگر ایام پر فضیلت کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اسی دن میں دین مکمل کیا. چنانچہ یہودیوں میں سے ایک شخص سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، امیر المومنین، آپ کی کتاب میں ایک ایسی آیت ہے، آپ اسے پڑھتے ہیں، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید قرار دیتے. آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے کہا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی رحمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں وہ دن بھی جانتا ہوں جس میں یہ آیت نازل ہوئی، وہ جگہ بھی جانتا ہوں جہاں یہ نازل ہوئی. یہ آیت عرفات میں جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. جمعہ اس امت کا خاصہ ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جمعہ کے لیے رہنمائی فرمائی اور دیگر اقوام کو اس سے آشنا نہیں فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہم بعد میں آئے لیکن قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے. بات یہ ہے کہ گزشتہ لوگوں کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی تو یہی جمعہ کا دن ان کے لیے مقرر تھا، مگر وہ اس میں اختلاف کا شکار ہو گئے. لیکن ہماری اللہ نے اس کے لیے رہنمائی کر دی تو سب لوگ ہمارے پیچھے ہو گئے. یہود کل یعنی ہفتے کے دن اور عیسائی پرسوں یعنی اتوار کے دن عبادت کرتے ہیں. اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. اور جس وقت اللہ تعالیٰ نے اس امت کی جمعہ کے لیے رہنمائی فرمائی اور یہ دن اس امت کا امتیاز بن گیا تو اس امت سے حسد کیا جانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انہیں یعنی یہودیوں کو ہم سے کسی چیز پر اتنا حسد نہیں ہے جتنا وہ جمعہ کے دن کے بارے میں حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جمعہ کے بارے میں رہنمائی کر دی اور یہودی جمعہ سے دور ہو گئے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ جمعہ کے دن میں درجات کی بلندی اور گناہوں کا کفارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پانچوں نمازیں جمعہ سے جمعہ تک درمیانی گناہوں کا کفارہ ہیں، بشرطیکہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس دن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے فضل کے دروازے کھول کر نعمتیں برساتا ہے، چنانچہ اس دن کے ایک مخصوص لمحے میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلا شبہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے، کوئی بھی مسلمان اسے اللہ سے خیر مانگتے ہوئے پالے تو اللہ تعالیٰ اسے وہی خیر عطا کر دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا۔ یہ لمحہ قبولیت عصر کے بعد غروب آفتاب سے پہلے آخری گھڑی میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس لمحے کو عصر کے بعد دن کی آخری گھڑی میں تلاش کرو۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں، قبولیت کی گھڑی سے متعلق وارد ہونے والے اکثر احادیث میں یہ ہے کہ یہ گھڑی عصر کے بعد ہے۔ قیامت کا دن انتہائی ہولناک ہے، قیامت ایک عظیم دن میں ہی قائم ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس دن انسان کے علاوہ دھرتی کی ہر چیز خوف زدہ ہوتی ہے کہ کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اولاد آدم کے سوا زمین پر جو بھی چلنے والا جاندار ہے وہ جمعہ کے دن صبح سے لے کر سورج طلوع ہونے تک قیامت کے ڈر سے چپ چاپ کان لگائے رکھتا ہے کہ کہیں سور نہ پھونک دیا جائے۔ اس حدیث کو امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ اہل ایمان کے لیے اس دن کی فضیلتیں جنت تک پھیلی ہوئی ہیں، چنانچہ اہل جنت کے لیے سب سے بڑی نعمت پروردگار کا دیدار ہے، تو ہر جمعے کو اللہ تعالیٰ اہل جنت کے لیے جلوہ افروز ہوگا اور یہی مزید بدلہ ملنے کا دن بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان کے لیے وہاں من چاہی چیزیں ہیں اور ہمارے ہاں مزید بھی ہے۔ سورہ قاف آیت 35۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ ہر جمعے کو جلوہ افروز ہوگا۔ اس دن مسلمانوں کے نیک اجتماع پر اللہ تعالیٰ انہیں اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جنت میں ایک بازار ہے جس میں اہل جنت ہر جمعہ کو آیا کریں گے، تو وہاں ایسی شمالی ہوا چلے گی جو ان کے چہروں اور کپڑوں کو خوشبو سے بھر دے گی، جس سے ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہو جائے گا۔ وہ جب اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئیں گے تو ان کا بھی حسن و جمال بڑھ چکا ہوگا۔ ان کے گھر والے ان سے کہیں گے، اللہ کی قسم تمہارا حسن و جمال بڑھ گیا ہے۔ اس پر وہ کہیں گے، اللہ کی قسم ہمارے بعد تم بھی بہت زیادہ حسین و جمیل ہو گئے ہو۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اہل ایمان کی جنت میں جگہیں اللہ تعالیٰ کے اتنی ہی قریب ہوں گی جتنی انہوں نے جمعہ کے لیے جلدی کی ہوگی۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جمعہ کے لیے جلدی کیا کرو، کیونکہ اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ ہر جمعے کو کافور کے ایک ٹیلے پر جلوہ افروز ہوا کرے گا، اور وہاں جنتی اللہ تعالیٰ کے اتنے ہی قریب ہوں گے جتنی وہ دنیا میں جمعہ کے لیے جلدی کیا کرتے تھے۔ جمعہ ایک عظیم دن ہے، اس دن میں ایسی عبادات ہیں جو کسی اور دن میں نہیں، چنانچہ اس دن نماز فجر سے ہی ان عبادات کی یاد دہانی شروع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں سورۃ سجدہ اور سورۃ دہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس حدیث کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو سورتوں کو جمعہ کے دن نماز فجر میں اس لیے پڑھتے تھے کہ ان میں جمعہ کے دن جو کچھ ہو چکا ہے اور جو ہوگا سب کا ذکر ہے۔ یوم جمعہ زیب و زینت اپنانے کا دن ہے، چنانچہ سورج طلوع ہوتے ہی غسل کا وقت شروع ہو جاتا ہے، نیز خوشبو اور مسواک کو جمعے کے دن میں دیگر ایام سے زیادہ امتیاز حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر بالغ کو جمعہ کے دن غسل اور مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے، نیز حسب استطاعت خوشبو بھی لگائے۔ متفق علیہ۔ اچھا لباس زیب تن کرنا جمعہ کے دن تکمیل زینت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ صاحب استطاعت شخص کام کاج کے لباس سے الگ جمعہ کے لیے کوئی خاص لباس بنا لے. اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. ایک بار سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مسجد کے دروازے کے پاس ایک جبہ دیکھا تو عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر آپ یہ جبہ خرید لیں تو جمعہ کے دن اور وفود کی آمد کے موقع پر پہن لیا کریں. اس اثر کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. جمعہ کے لیے جانے پر ثواب بڑھا چڑھا کر ملتا ہے. جیسے کہ عبایہ بن رفاعہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نماز جمعہ کے لیے جا رہا تھا تو مجھے ابو عبس رضی اللہ عنہ ملے اور کہنے لگے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس کے قدم راہ الہی میں خاک آلود ہوں تو اللہ تعالی نے آگ اس پر حرام کر دی ہے. اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. اولین گھڑی میں جمعہ کے لیے جانا ایسا عمل ہے جس میں مسلمان آگے بڑھ کر حصہ لیتے ہیں، کیونکہ یہ صرف نماز جمعہ کا ہی امتیاز ہے، کسی اور عبادت کا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت جیسا غسل کر کے نماز کے لیے اولین گھڑی میں جائے تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی کی، جو شخص دوسری گھڑی میں جائے تو گویا اس نے گائے کی قربانی دی، جو شخص تیسری گھڑی میں جائے تو گویا اس نے سینگوں والا مینڈا بطور قربانی پیش کیا، جو چوتھی گھڑی میں جائے تو گویا اس نے ایک مرغی کا صدقہ دیا، اور جو پانچویں گھڑی میں جائے تو اس نے گویا ایک انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا. پھر جب امام خطبے کے لیے آ جاتا ہے تو فرشتے خطبہ سننے کے لیے مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں. اس حدیث کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے. جمعہ کے دن مسجد کے دروازوں پر فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے. فرشتے ذکر الہی کو پسند کرتے ہیں اور خطبہ جمعہ توجہ سے سنتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے مقرر ہو جاتے ہیں جو آنے والوں کا نام بالترتیب لکھتے ہیں. پھر جب امام ممبر پر بیٹھ جائے تو وہ اپنے رجسٹر لپیٹ کر خطبہ سننے کے لیے آ جاتے ہیں. اس حدیث کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے. مسجد میں بیٹھ کر نماز جمعہ کا انتظار کرنے والوں کو اسلام نے خصوصی احترام دیا ہے، چنانچہ کسی کے لیے اس کو جگہ سے اٹھا کر خود بیٹھنا جائز نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی بھی اپنے بھائی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود نہ بیٹھے بلکہ یوں کہہ لے، کشادگی پیدا کر لیں. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. بلکہ مسلمان کو اذیت دینا حرام ہے، چاہے معمولی حرکت کے ذریعے ہو. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو تکلیف دی. اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اس دن میں مسلمان باہمی الفت کے مظہر میں اکٹھے ہو کر خطیب کی بات توجہ سے سنتے ہیں. خطیب انہیں اللہ کی یاد دلاتا ہے اور اللہ کے قریب کرتا ہے. خطبہ جمعہ کا دل پر بہت اثر ہوتا ہے. خطبہ قلب و جوارح کو متوجہ کر کے سنا جاتا ہے. اس لیے سامعین کے لیے توجہ تقسیم کرنا حرام ہے، چاہے کنکریاں چھونے جیسی معمولی حرکت ہی کیوں نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے کنکریوں کو چھوا اس نے لغو کام کیا. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. نیز جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامعین خطبہ کو حرکتیں کرنے سے روکا ہے، اسی طرح آپ نے بات کرنے سے بھی منع فرمایا، چاہے ایک لفظ ہی کیوں نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم جمعہ کے دن دوران خطبہ اپنے ساتھی کو کہو خاموش تو تم نے بھی لغو کام کیا. اس حدیث کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے. خطبہ جمعہ میں تعلیمات نصائح سمیت اللہ تعالی، رسول اللہ اور دین اسلام کی معرفت بھی ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالی نے جمعہ کے لیے فوری آنا واجب قرار دیا اور فرمایا، اے ایمان والو، جمعہ کے دن جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو ذکر الہی کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اگر تم جانو تو یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے. سورہ جمعہ آیت 9. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خطبات پر غور و فکر کرنے والا اس نتیجے پر پہنچے گا کہ ان خطبات میں نبوی رہنمائی اور وحدانیت الہی کا پرچار ہے. ان میں اللہ تعالی کی صفات، کلیات ایمان، دعوت اللہ، ذات باری تعالی کو مخلوق کے ہاں محبوب بنانے والی نعمتوں، اللہ کی پکڑ سے ڈرانے والے واقعات ماضی اور مخلوق کو ذات باری تعالیٰ کے ہاں محبوب بنانے والے ذکر و شکر کی ترغیب ملے گی. اس لیے سامعین کو عظمت الہی اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ذریعے نصیحت کی جائے جن کی بدولت مخلوق اللہ سے محبت کرنے لگے اور مخلوق کو اطاعت شکر اور ذکر کی بھرپور ترغیب دلائی جائے جن کی بدولت اللہ مخلوق سے محبت فرمانے لگے. اس لیے اس طرح سامعین واپس جانے تک اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ سامعین کا محبوب بن چکا ہوتا ہے. اس کے بعد مسلمان اسلام کا ایک فریضہ ادا کرتے ہیں جن میں امام با آواز بلند حال اور استقبال کے بارے میں نصیحت کرنے والی صورتیں صورت اعلی اور الغاشیہ یا پھر جمعہ اور المنافقون کی تلاوت کرتا ہے. چونکہ مسلمان جمعہ کے دن بنا وقفہ یکے بعد دیگرے عبادات کرنا چاہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ کے متصل بعد نماز پڑھنے سے منع فرما دیا. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب تم نماز ادا کر لو تو اس کے متصل بعد نوافل مت شروع کرو یہاں تک کہ تم کسی سے بات کر لو یا اپنی جگہ تبدیل کر لو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ پہلی نماز کو دوسری نماز سے ملا کر نہ پڑھا جائے یہاں تک کہ ہم بات کر لیں یا اپنی جگہ سے چلے جائیں. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. جمعہ کے بعد لوگ تلاش معاش اور جمعہ کی خوشی میں باہر نکل جاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ کے بعد چار رکعت سنت دو سلام کے ساتھ مقرر کی اور فرمایا جب تم میں سے کوئی جمعہ ادا کرے تو اس کے بعد چار رکعت ادا کرے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اگر کوئی گھر میں نفل ادا کرے تو وہ دو رکعت ادا کرے گا. یہ دن عبادت اور قرب الہی کا دن ہے. اس کا اختتام نماز جمعہ پر ہی نہیں ہو جاتا بلکہ انسان کے لیے دن کا بقیہ حصہ بھی ذکر الہی میں اور قرب الہی کا موجب بننے والے اعمال میں گزارنا مستحب ہے. فرمان باری تعالیٰ ہے پھر جب نماز ادا ہو چکے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بکثرت یاد کرتے رہو شاید کہ تم فلاح پا جاؤ. سورہ جمعہ آیت 10. جمعہ کے دن کی ہوئی عبادات کے اثرات 10 دن تک نمایاں ہوتے رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور جس قدر ممکن ہو پاک صاف ہو کر تیل لگائے یا اپنے گھر والوں کی خوشبو لگا کر نماز جمعہ کے لیے نکلے اور مسجد میں بیٹھے ہوئے دو آدمیوں کے درمیان تفریق نہ ڈالے، پھر جتنی نماز اس کی قسمت میں ہو ادا کرے اور جب امام خطبہ دینے لگے تو خاموش رہے، ایسے شخص کے وہ گناہ جو اس جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان ہوئے سب بخش دیے جائیں گے. اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے اور امام مسلم نے یہ الفاظ مزید بیان کیے ہیں کہ 3 دن کے مزید بھی گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اس دن کی خیر و بھلائی جس سے رہ گئی تو وہ بہت بڑی بھلائی سے محروم ہو گیا. سستی کرتے ہوئے جمعہ چھوڑنے والوں کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر ثبت کر دیتا ہے اور وہ غافلین میں شمار ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جمعہ چھوڑنے والے لوگ یا تو اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں گے یا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. جمعہ چھوڑنے کی سنگینی کے باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے گھروں کو جلا دینے کا ارادہ فرمایا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میں نے ارادہ کیا کہ کسی آدمی کو لوگوں کی جماعت کرانے کا حکم دوں، پھر جمعہ سے پیچھے رہنے والے لوگوں کو ان کے گھروں سمیت جلا دوں. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. ان تمام تر تفصیلات کے بعد مسلمانوں جمعہ کی دیگر تمام ایام سے الگ امتیازی خوبیاں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کو خصوصی عنایت ہے. یہ دن نیک اعمال کے لیے وسیع میدان ہے، اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ اس دن کی تعظیم کرے اور اسے اپنے لیے اعزاز سمجھے. اس دن ہر کام چھوڑ کر عبادت کے لیے یکسو ہو جائے، اپنے آپ کو ہم قسم کی غلطی اور گناہ سے محفوظ رکھے. اس دن کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس دن کو غنیمت سمجھنے والا شخص اللہ کے فضل سے ہفتے کے تمام دنوں میں کامیابیاں سمیٹتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور تیرا پروردگار جو چاہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہے چنیدہ بنا لیتا ہے، انہیں اس کا کچھ اختیار نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شریکوں سے پاک اور بالاتر ہے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو ذکر حکیم کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، تم بھی اسی سے بخشش مانگو، بے شک وہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا خطبہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں کہ اس نے ہم پر احسان کیا، اسی کے شکر گزار بھی ہیں کہ اس نے ہمیں نیکی کی توفیق دی۔ میں اس کی عظمت اور شان کا اقرار کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا اور اکیلا ہے، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر ڈھیروں رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرمائے۔ مسلمانوں، جمعہ مسلمانوں کی ہفتہ وار عید ہے، اس لیے صرف جمعے کا روزہ رکھنا صحیح نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی بھی صرف جمعہ کے دن روزہ مت رکھے، ایک دن پہلے یا بعد میں ساتھ ملائے۔ متفق علیہ۔ جمعہ کو ایسی چیز کے ساتھ مختص نہیں کیا جائے گا جو کتاب و سنت میں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جمعہ کے دن کو صیام اور رات کو قیام کے ساتھ مختص مت کرو۔ مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ جمعہ کی فضیلت بلکہ پورے دین کی خوبیاں ہمیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی معلوم ہوئی ہیں۔ پیغام رسالت کے لیے ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان آپ ہی ذریعہ ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا میں یہ بھی شامل ہے کہ ہمیشہ آپ کی اتباع کی جائے اور جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تمہارے دنوں میں سے جمعہ کا دن افضل ترین ہے، سو اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، بلا شبہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے نبی پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ سورہ احزاب آیت 56۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی نبینا محمد۔ یا اللہ، حق اور انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے والے خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی سمیت تمام صحابہ سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، اپنے رحم و کرم اور جود و سخا کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جا۔ یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو ذلیل و رسوا فرما۔ یا اللہ، دین کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ، اس ملک کو اور دیگر تمام اسلامی ممالک کو امن و استحکام اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ، ہمارے حکمران اور ان کے ولی عہد کو تیری رہنمائی کے مطابق توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ان دونوں کی نیکی اور تقوی کے کاموں کے لیے پیشانی سے پکڑ کر رہنمائی فرما۔ ان دونوں کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو بلندیاں عطا فرما۔ یا اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم ڈھائے ہیں، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یا اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل، احسان اور قرابت دانوں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برے کام اور سرکشی سے منع کرتا ہے، وہ تمہیں واز کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ تم عظمت والے جلیل القدر اللہ کا ذکر کرو تو وہ بھی تمہیں یاد رکھے گا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو تو وہ تمہیں اور زیادہ عنایت کرے گا۔ یقیناً اللہ کا ذکر بہت بڑی عبادت ہے، تم جو بھی کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔